درس قرآن ارشاد فرماتے ہیں استاد الحدیث منیر احمد منور صاحب دام اللہ فیوزہم.
سب حضرات درود شریف پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم المؤمن اولئك هم الكافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چھٹے پارے سے دو آیتیں پڑھی ہیں. ان کا ترجمہ یہ ہے: بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ جدائی کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان اور وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائیں گے بعض کے ساتھ اور کفر کریں گے بعض کے ساتھ اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کے درمیان راستہ بنا لیں. یہ لوگ ہیں جو پکے کافر ہیں اور ہم نے ان کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا ہے. جو لوگ ایمان لائے اللہ کے ساتھ اس کے رسولوں کے ساتھ اور ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہ کیا یہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے ان کے اجر. اللہ بخشنے والے ہیں رحم کرنے والے ہیں. پہلی آیت آپ کے سامنے جو پڑھی گئی جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں. اب یہ بات کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان لوگوں سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ پچھلی آیات میں اللہ جل شانہ نے منافقین کا ذکر فرمایا, منافقین کی عادات کا تفصیل سے ذکر ہوا. منافقین دو قسم کے لوگ تھے, ایک تو یہود اور دوسرے یہود کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھنے والے. ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، حالانکہ وہ کفر کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کو وہ رسول نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرستادہ پیغمبر نہیں مانتے تھے، لیکن قرآن کریم میں ہے کہ وہ کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، جبکہ وہ باقی رسولوں کو مانتے تھے، انکار کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا. بات یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام ہیں تو عملی احکامات کے اعتبار سے تو جدا جدا احکام تھے، لیکن سب انبیاء علیہم السلام کے عقائد اصول وہ ایک تھے. تو جب سب کے عقائد یکساں ہیں، سب کے عقائد ایک جیسے ہیں، تو ایک رسول کا انکار وہ ایک کا نہیں ہوگا، سب کا انکار ہوگا. تو انکار تو کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، لیکن یہ آپ کا انکار صرف آپ کی رسالت کا، آپ کی تعلیمات کا انکار نہیں، بلکہ حقیقت میں جتنے بھی پہلے انبیاء علیہم السلام آ چکے ان کے عقائد بھی وہی تھے، اس لیے سب کا انکار. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ ارادہ یہ رکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، ان کا اللہ کو ماننے کا دعویٰ تو تھا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور اپنے طور پر وہ توحید کا بھی دعویٰ کیا کرتے تھے، توحید کے مدعی تھے، تو اللہ کو تو وہ مانتے ہیں لیکن رسول اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی مانتے ہیں رسول اللہ کی نہیں مانتے، یہ فرق کرتے ہیں، جبکہ یہ فرق نہیں ہو سکتا. کیوں فرق نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول جو کچھ فرماتے ہیں وہ ان کی اپنی بات نہیں ہوتی، وہ بات اللہ کی ہوتی ہے. نبی علیہ السلام جو کچھ فرمایا کرتے تھے وہ آپ کی اپنی بات نہیں، وہ اللہ کی بات ہوتی تھی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، گفتہ او گفتہ اللہ بوت گرچہ از حلقوم عبداللہ بوت. زبان نبی علیہ السلام کی بولتی تھی لیکن بات اللہ کی ہوتی تھی. تو جب اللہ کی بات پہنچاتے ہیں اپنی بات نہیں ہے، تو پھر نبی پاک کی اطاعت اللہ کی اطاعت، نبی پاک کی بات کو ماننا اللہ کی بات کو ماننا، نبی پاک کی فرما برداری یہ اللہ کی فرما برداری، اس لیے کہ جو کچھ پیغمبر تعلیمات دے رہے ہیں ان کی اپنی نہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہیں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. تو وہ فرق کر رہے تھے کہ اللہ کی بات مانتے ہیں رسول اللہ کی نہیں مانتے، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں رسول پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن یہ فرق کرنا ان کا یہ ٹھیک نہیں، ارادہ ہی ان کا یہ غلط ہے کہ اللہ اور رسول میں فرق کریں، یہ فرق ایمان کے اعتبار سے، اطاعت کے اعتبار سے، اتباع کے اعتبار سے، فرما برداری غلامی کے اعتبار سے وہ فرق نہیں کر سکتے. جب رسول اللہ کی نافرمانی ہوگی یہ اللہ کی بھی نافرمانی ہوگی، رسول اللہ سے بغاوت ہوگی یہ اللہ سے بھی بغاوت ہوگی، رسول اللہ کے حکم کا انکار ہوگا تو یہ اللہ کے حکم کا بھی انکار ہوگا. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر تو ایمان لائیں گے، بعض پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی بعض رسولوں پر ایمان لائیں گے، بعض پر نہیں ایمان لائیں گے. اور پھر رسول اللہ کی تعلیمات میں بھی بعض احکام مانیں گے، بعض احکام نہیں مانیں گے. جو احکام ان کی نفسانی خواہشات کو پسند آتے ہیں، ان کی خواہشات کے مطابق ہیں، ان کا دل چاہتا ہے کہ یہ مان لیں، ان کو تو مانیں گے. اور جہاں نفسانی خواہش پر زد پڑتی ہے، نفسانی خواہش کے خلاف ہے، اس کو نہیں مانیں گے. تو بعض احکام مانیں گے، بعض احکام نہیں مانیں گے. نؤمن ببعض ونکفر ببعض. اب یہ جو اسلام کی بعض باتیں مانتے ہیں، بعض نہیں مانتے، بعض پر ایمان رکھتے ہیں، بعض پر ایمان نہیں رکھتے، نبی پاک کی بعض تعلیمات قبول کرتے ہیں، بعض قبول نہیں کرتے، مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم نے ان کا فاسد مقصد بتایا. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان میں ایک نیا راستہ نکالیں. بعض اسلام کی باتیں مان لیں، ماننے والے بن گئے، بعض کا انکار کر دیا نہ ماننے والے. تو بعض کو ماننا، بعض کو نہ ماننا، نہ یہ خالص اسلام، یہ خالص اسلام نہ رہا. اسلام اور کفر کا ایک ملغوبہ بن گیا، ایک ملا جلا مذہب بن گیا. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور جتنے بھی اہل باطل ہیں ان سب کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ کچھ بات اسلام کی لے لی، کچھ بات قرآن کی لے لی، کچھ تعلیمات نبی پاک کی اختیار کر لیں اور کچھ کا انکار کر دیا. تو یہ ملا جلا ایک نیا مذہب وہ بنا لیتے ہیں، اور یہ حق مذہب نہیں، یہ باطل مذہب. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. جبکہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے اسی سے منع فرمایا، وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو خلط ملط نہ کرو، حق اور باطل کا بنا جلا کوئی مذہب اختیار نہ کرو. حق حق رہے، باطل باطل رہے، حق باطل کو مکس نہ ہونے دو، ان کو ملنے نہ دو. لیکن یہود وہ یہی طریقہ اختیار کرتے کہ کچھ باتیں حق کی لے لیتے، اسلام کی لے لیتے، اور کچھ کا انکار کر دیتے. ان کی بجائے اپنی خواہشات کے مطابق عقیدے اختیار کر لیتے اور یہ کہتے کہ یہ ہمارا مذہب ہے، اللہ نے اسی سے منع کیا. اور اہل باطل سب کا طریقہ یہی ہوتا ہے. اصل میں وہ جو اسلام کی بعض باتیں لے لیتے ہیں، قرآن کی بعض باتیں لے لیتے ہیں، اس پر وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیثیں بھی پڑھتے ہیں، یہ ان کا چہرہ ہوتا ہے اسلام والا دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ آیتیں پڑھیں گے، حدیثیں پڑھیں گے، قرآن کی بات کریں گے، وہ جتنا کچھ مانا وہ پیش کریں گے اور تأثر دیں گے کہ یہ اسلام کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، آخرت کو ماننے والے، وہ یہ تأثر دیں گے دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے، اپنے جال میں پھنسانے کے لیے۔ اور جب کوئی پھنس جائے گا اس کے بعد جو اصل کفر والا روپ ہے وہ پھر دکھائیں گے۔ سب اہل باطل کا یہ طریقہ ہوتا ہے، یعنی نہ تو یہ خالص اسلام والے نہ خالص کفر والے، کچھ اسلام کی باتیں لے لیں، کچھ کفر کی باتیں لے لیں، کفریہ باتیں لے لیں، اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے وہی قرآن اور اسلام والی باتیں پیش کریں گے، اور جب کوئی پھنس گیا پھر وہ کفر والا سبق ان کو پڑھائیں گے۔ اور ان کی مثال ایسی بن جاتی ہے، وہ شتر مرغ والی۔ شتر مرغ، اس کی زہری شکل، اس کی ٹانگیں یہ ہوتی ہیں اونٹ کی طرح، لیکن ساتھ پر بھی ہوتے ہیں۔ اب جب اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تیرا سر، چہرہ، شکل، ٹانگیں اونٹ والی ہیں، لہذا بھار اٹھا، وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تو پرندہ ہوں، میرے پر۔ اور جب اس کو کہا جاتا ہے کہ تیرے پر ہیں تو اُڑ اُڑ اڑان دکھا، اڑ کے دکھا، وہ کہتا ہے نہیں، میں تو اونٹ ہوں، میری ٹانگیں دیکھ لو، میرا سر دیکھ لو۔ بالکل یہی حالت بن جاتی ہے ان منافقین کی، اہل باطل کی، کہ جب اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے سامنے ان کی کفریہ عقیدے پھر رکھے جاتے ہیں کہ تمہارے تو یہ عقیدے ہیں، یہ عقیدے ہیں، وہ ان کو چھپانے کی، دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں وہی اپنا اسلام والا پہلو، تو شتر مرغ کی طرح۔ اے میرے بھائیو، آپ جب دکان پہ جاتے ہیں پھل خرید کرنے کے لیے، سبزی خرید کرنے کے لیے، تو وہاں پر دھوکے باز، چال باز، فریبیہ دکاندار، اس نے فروٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں ناقص داغی، لیکن وہ ہوتا ہے رکھا ہوا حصہ نیچے، چمک والا صاف ستھرا وہ اوپر۔ اب جب کوئی گاہک جائے گا لینے کے لیے، اس کے اٹھانے کا انداز یہ ہوگا کہ جو حصہ داغی ہوگا وہ نیچے، اوپر والا حصہ یوں دکھا کر کہے گا یہ ٹھیک ہے نا، اب وہ چمک رہا ہے، خوبصورت ہے، وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے۔ دوسرا دانہ اٹھایا اور داغی حصہ نیچے اور چمک والا خوبصورت حصہ اوپر، ٹھیک ہے، ہاں جی ٹھیک ہے۔ اب گھر لے کر گیا اور وہاں پر تو نیچے بھی دیکھنا ہے، اوپر بھی دیکھنا ہے، وہاں جا کر پتہ چلا تو سارا فروٹ داغی ہے۔ ان کی بھی یہی حالت ہے کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، فریب دینے کے لیے، جال میں پھنسانے کے لیے، اپنے مذہب پر لانے کے لیے وہ تو دکھائیں گے اسلام والا پہلو، اور جو کفر والا ہے وہ چھپائیں گے، وہ چھپائیں گے، لیکن جب ان کو اپنی عقیدت میں، محبت میں یا مفادات کے جال میں پھنسا لیتے ہیں اور وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہی کفر والے سبق ان کو پڑھاتے ہیں اور کفریہ عقائد پر وہ لے آتے ہیں۔ یہ ہے وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ لیکن اللہ نے آگے فرما دیا اولئک هم الکافرون حقا، اللہ نے فرمایا کہ یہ دعویٰ کریں گے ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں، ہم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم فلاں کو مانتے ہیں فلاں کو مانتے ہیں، اس پر وہ قرآن بھی پڑھیں گے، آیتیں بھی پڑھیں گے، حدیثیں بھی پڑھیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ان فریبوں میں نہ آنا، دھوکے میں نہ آنا، اولئک هم الکافرون حقا، یہ حق و باطل کا ملا جلا جو دین اختیار کر کے دوسروں کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اپنے اسی باطل مذہب پر لانا چاہتے ہیں، تو اولئک هم الکافرون حقا، یہ صرف یہ نہیں کہ کافر ہیں، حقا پکے ٹھکے یہ کافر، اولئک هم الکافرون حقا، یہ اللہ نے اس لیے فرما دیا تاکہ جو اسلام کی بات باتیں مانتے ہیں ان کی وجہ سے کوئی دھوکہ نہ کھائے، اللہ نے واضح فیصلہ فرما دیا کہ ایسا کرنے والے کافرون حقا، یہ پکے ٹھکے کافر ہیں، واعتدنا للکافرین عذاب مہینا، یہ ان کا انجام، اس سے ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی کہ اسلام کی بعض باتوں کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا، بعض کا انکار کرنا، اس سے آدمی مومن نہیں بنتا، کافر ہی رہتا ہے، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، ایمان ہے جو ضروریات دین ہے، ضروریات دین کا مطلب بھی سمجھ لیں، ضروریات دین سے مراد یہ ہیں وہ عقائد، وہ اعمال جو ہر طبقے کے اکثر لوگ جانتے ہوں، اتنے وہ واضح ہوں، عام ہوں، ان کے جاننے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں، بلکہ جاہل سے جاہل لوگ بھی دین کے ان احکامات کو جانتے ہیں، عقائد کو جانتے ہیں، اعمال کو جانتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے علمی اصطلاح میں ضروریات دین، ضروریات دین کا یہ معنی نہیں دین کی ضروری چیزیں، ضروریات دین کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کے وہ عقائد، دین اسلام کے وہ اعمال جو اتنے واضح ہیں، اتنے واضح ہیں، اتنے کھلم کھلا ہیں کہ ہر طبقے کے اکثر لوگ ان کو جانتے ہیں، ان پر واقفیت رکھتے ہیں، تو دین کے ایسے احکامات ان کا ماننا فرض ہوتا ہے، ان سارے احکامات کو کوئی مانے گا تو تب مومن بنے گا، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیا وہ اسلام سے خارج، اس کے اوپر کفر کی مہر لگ جائے گی، وہ کافر ہے، ایک کا بھی انکار کر دیا۔ سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں کہ کیا قرآن کے منکر ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ الحمد سے والناس تک سارے قرآن کا انکار کرے؟ اگر کوئی آدمی سارے قرآن کا انکار نہیں کرتا بلکہ پورے قرآن کریم میں سے ایک آیت کا انکار کرتا ہے، ایک آیت کا، آپ بتائیں وہ قرآن کا منکر ہے یا نہیں؟ حالانکہ وہ سارے قرآن کو مان رہا ہے، انکار کر رہا ہے ایک آیت کا، آپ اس کو کہیں گے قرآن ماننے والا یا قرآن کا منکر؟ ذرا بولیں، ایک آیت کا انکار کیا تو قرآن کا منکر بن گیا۔ ایک اور مثال سمجھانے کے لیے، دیکھو پانی کے پاک ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام نجاسات سے وہ پاک ہو، پانی پاک تب ہوگا کہ تمام نجاسات سے وہ پاک ہو، لیکن پانی کے نجس ہونے کے لیے، نہ پاک ہونے کے لیے بھی ہے کہ ساری نجاستیں اس کے اندر آئیں، ایک نجاست بھی آ جائے تو پانی نجس ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے مومن ہونے کے لیے تو ضروری ہے کہ قرآن کو بر سے لے کر اخیر تک سارے قرآن کو مانے، دین کے جتنے ضروریات دین ہیں ان سب کو مانے، مومن تب بنے گا. اور اگر ان میں سے ایک کا بھی انکار کر دیا، ایمان ختم، کفر اس کے اندر آ جائے گا اور وہ کافر بن جائے گا. اب دو باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. بعض ہمارے جدید تعلیم یافتہ اور گوگل کے مقتدی چینلوں کو سننے والے، نیٹ پر سننے والے، علماء سے دور رہنے والے، بلکہ علماء کی دل میں نفرت رکھنے والے، علماء کا گلہ شکوہ کرنے والے، ایسے لوگ وہ کہتے ہیں جی قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں، قادیانی قرآن پڑھتے ہیں، قادیانی نمازیں پڑھتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، تو پھر وہ کافر کیسے ہو گئے؟ تو میں کہتا ہوں ان کے کافر ہونے کے لیے یا کسی بھی کافر ہو کہ کسی کے کافر ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ سارے قرآن کا انکار کرے، سارے ضروریات دین کا انکار کرے اور ساری اسلامی تعلیمات کا انکار کرے. نہیں نہیں، میں کہتا ہوں کسی ایک کا بھی انکار کر دے تو بھی وہ کافر ہو جاتا ہے. تو قادیانی ختم نبوت کے منکر ہیں اگر دوسری چیزیں نہ بھی دیکھی جائیں، حالانکہ ان کے کفر پر سینکڑوں دلائل ہیں، سینکڑوں کفریات ان کے اندر ہیں، لیکن ان کو نہ بھی دیکھیں تو ختم نبوت کا منکر ہونا ان کے کفر کے لیے یہی کافی ہے. تو ختم نبوت کا منکر کون؟ اونچی آواز سے، ختم نبوت کا منکر کون؟ ختم نبوت کا منکر کون؟ کافر. اور پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کہ وہ حیات ہیں اور اخیر زمانے میں تشریف لائیں گے اور شریعت محمدی کا نفاذ کریں گے. شریعت محمدیہ کا وہ نفاذ کریں گے. تفسیر ابن کثیر میں ہے اور حدیث پاک کے اندر یہ آیا، جو امام ابن کثیر نے یہ حدیث نقل کی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اللہ کی طرف سے اتنی برکات اتریں گی، اتنی برکات کہ ایک اونٹنی کا اتنا دودھ ہوگا کہ 100 آدمیوں کی جماعت ایک اونٹنی کا دودھ پیے گی. انار اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا انار کہ اس انار کو سینکڑوں آدمی کھائیں گے، اور اس کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ چھلکا یوں اگر اس کا خیمہ بنا دیا جائے تو نیچے سے اونٹ پر سوار ہو کر آدمی گزر سکے، اتنی برکات ہوں گی. اور یہ برکات کیوں ہوں گی عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد؟ تو تفسیر ابن کثیر میں ہے بے نفاذ شریعت محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ آئیں گے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا وہ نفاذ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ شریعت کی برکت سے یہ ساری برکات اتار دیں گے، اتنی برکت ہو جائے گی. تو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ دین اسلام کا نفاذ کریں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ضروریات دین میں سے ہے. تو حیات عیسیٰ علیہ السلام کا انکار، نزول عیسیٰ علیہ السلام کا انکار، یہ بھی کفر ہے، یہ بھی کفر ہے. اسی طریقے سے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس کا خود نبی علیہ السلام نے جو معنی بیان فرمایا اور پھر صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ اربع نے، پوری امت کے علماء نے جو معنی کیا تھا وہ یہ تھا کہ نبیوں کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں، سب نے یہ معنی کیا تھا، لیکن مرزا قادیانی نے تحریف کی اور اس نے کہا کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ جس پر نبی پاک کی اتباع کی مہر لگ جائے گی، اتباع کرتا 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 فنا فی الاتباع ہو گیا اور وہ عین محمد بن گیا علیہ باللہ، تو پر نبوت کا فیضان ہو جائے گا، یہ ایک نیا معنی کیا۔ آپ بتائیں کہ پوری امت کے نبی پاک کے معنی کو چھوڑا، صحابہ کرام والے معنی کو چھوڑا، تابعین تبع تابعین والے معنی کو چھوڑا، پوری امت مسلمہ جو اب تک اس کا معنی کرتی آ رہی تھی اور اسی کے مطابق نبی پاک کو آخری نبی مانتے تھے اور یہ عقیدہ تھا، اس نے اس کو چھوڑا اور ایک نیا معنی کر کے اور یہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ بتائیں کہ یہ کفر ہے یا نہیں؟ تو نبوت کا دعویٰ کرنا یہ بھی کفر، ختم نبوت کا انکار یہ بھی کفر، اور عید کے معنوں کا یوں تبدیل کر دینا یہ بھی کفر۔ ایک نہیں کئی کفریات ہیں۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کفر کے لیے یہ ضروری نہیں کہ سارے قرآن کا انکار کریں، دین کے سارے احکامات کا انکار کریں، ایک کا بھی انکار کر دیا تو کفر کے لیے یہی کافی ہے، کفر کے لیے یہی کافی ہے۔ اس لیے ایسے دوست جو دھوکہ کھاتے ہیں ان کے کلمے پڑھنے سے، دھوکہ کھاتے ہیں ان کی نمازوں سے، دھوکہ کھاتے ہیں ان کے قرآن تلاوت کرنے سے، دھوکہ کھاتے ہیں کہ جناب یہ اہل قبلہ ہیں، اس سے جو دھوکہ کھاتے ہیں، تو ایسے میرے دوستوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے، بے شک یہ ساری چیزوں کے ماننے کا دعویٰ کریں لیکن جب ختم نبوت کا انکار کیا، قرآن کریم کے اندر تحریف کی، نزول عیسیٰ کا انکار کیا، تو ان کے ان چیزوں کے ماننے کا کوئی اعتبار نہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور دوسری بات یہ، اور یہ بہت اہم بات میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کہ آئین میں قادیانیوں کے بارے میں دو فیصلے، ایک ان کے غیر مسلم ہونے کا اور دوسرا شاعر اسلام کے استعمال کرنے پر پابندی کا، یہ دو قانون۔ اب کچھ لوگ اس قسم کے پیدا ہو گئے جن کو ہر طرح کے وسائل ملے ہوئے ہیں، اب پتہ نہیں وہ وسائل ان کو ملے کہاں سے، بے پناہ وسائل، اور ان وسائل کے بل بوتے پر چینل کھول کر نیٹ پر اور سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، اس کے ذریعہ سے وہ پروپاگنڈا کر رہے ہیں۔ یہود نصارہ نے اور ان کے غلاموں نے، ان کے غلاموں نے کوشش کی کہ آئین میں تبدیلی آ جائے، ترمیم ہو جائے، لیکن الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اتنا اس کے اوپر زور لگایا، اتنی محنت کی کہ کسی کو جرات نہ ہوئی کہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکے۔ لیکن خود مسلمانوں میں ہی کچھ اس قسم کے لوگ پیدا ہو گئے جو اس انداز سے کوشش کر رہے ہیں کہ چلو آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی، آئینی طور پر تبدیلی نہیں لائی جا سکتی تو پھر غیر مؤثر بنا دیا جائے، تشریح اس قسم کی کر دی جائے، تشریح اس قسم کی کر دی جائے کہ قادیانیوں کو سہولتیں مل جائیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں اور ان کی دعوت و تبلیغ کا راستہ کھل جائے۔ وہ اس انداز سے تشریح کر رہے ہیں۔ اب وہ کیا تشریح کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آئین میں ان کو غیر مسلم کہا گیا، کافر نہیں کہا گیا، کافر نہیں کہا گیا۔ اور انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی کو کافر قرار دے، لہذا غیر مسلم تو ہیں لیکن یہ کافر نہیں، غیر مسلم ہیں لیکن یہ کافر نہیں۔ اب یہ ایک نظریہ دیا جائے، جبکہ ہم قرآن کریم کو جب دیکھتے ہیں تو یاد رکھنا ضروریات دین، یہ میرا لفظ یاد رکھے، ضروریات دین۔ دوبارہ کہہ دوں کہ ضروریات دین سے مراد وہ احکام، وہ اعمال، عقائد کہ جو اتنے واضح ہیں، اتنے واضح ہیں کہ ہر طبقے کے اکثر لوگ ان کو جانتے ہیں، واقفیت رکھتے ہیں۔ ایسے ضروریات دین، ان کا، ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دینا یہ بھی کفر ہے، یہ ایک اصول ہے۔ اور یہ اصول قرآن کی اسی آیت سے ثابت ہے، اسی آیت سے ثابت ہے۔ اب دیکھو یہاں پر ہے کہ ان منافقین نے، یہود نے کیا کہا، نؤمن بباس، اقرار کر رہے ہیں نؤمن بباس و نکفر بباس، نکفر بباس۔ اور قرآن کریم نے انہی کے بارے میں کہا ام الکافرون اولئک ام الکافرون حقا۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی اسلام کے بعض احکام مانے اور بعض نہ مانے، ایک کو بھی نہ مانے، تو بھی وہ کافرون حقا، وہ پکا کافر، وہ پکا کافر۔ تو مومن ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ ضروریات دین ساری مانے، مومن ہونے کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ ساری مانے، لیکن کافر ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ سب کا انکار کرے۔ مومن تو تب بنے گا کہ ساری ضروریات دین مانتا ہو، ان پر ایمان رکھتا ہو، لیکن کافر ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ سب کا انکار کرے۔ اگر بعض کا انکار کیا تو قرآن کریم بعض کا انکار کرنے والوں کو کہتا ہے اولئک ہم الکافرون حقا۔ تو اس لیے جب قادیانی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں تو بعض احکام مانے، لیکن ان کا جب انکار کیا تو یہ بھی اسی کا مستاق بن جاتے ہیں جو یہود نے کہا تھا نؤمن بباز و نکفر بباز، اور اس پر قرآن کریم نے فیصلہ دیا اولئک هم الکافرون حقا۔ تو جب قادیانی بھی بعض چیزیں مانتے ہیں اور بعض چیزیں نہیں مانتے، ان کا بھی یہی دعویٰ ہے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مجھے بھی فیصلے کا حق نہیں، کسی اور کو بھی فیصلے کا حق نہیں، لیکن قرآن کا فیصلہ، اس کے لاگو کرنے کا سب کو حق ہے۔ فیصلہ ہمارا نہیں، فیصلہ کسی مفتی کا نہیں، فیصلہ کسی جج کا نہیں، فیصلہ کسی اسمبلی کا نہیں، یہ فیصلہ قرآن کا ہے کہ جو بعض چیزیں مانے دین کی اور بعض چیزیں نہ مانے، قرآن کہتا ہے اولئک هم الکافرون حقا، اولئک هم الکافرون حقا۔ اس لیے یہ کہنا کہ جی یہ غیر مسلم تو ہیں، کافر نہیں ہے، بلکہ میں تو کہوں گا، مفتی تو میں نہیں ہوں، اس پر فیصلہ تو دیں گے مفتیان کرام، فیصلہ تو وہ دیں گے اس لیے میری یہ بات فیصلہ تو نہیں لیکن مجھے اپنی رائے دینے کا تو حق ہے کہ جیسے احکام پر ایمان لانا فرض، دین پر ایمان لانا فرض، اسی طریقے سے جو کفر ہے اس کو کفر ماننا اور کافر کو کافر ماننا سمجھنا یہ بھی فرض ہے۔ قرآن ماننے سے آدمی مومن بن جاتا ہے، اور جو قرآن کا انکار کرے وہ کافر ہے یا نہیں؟ وہ کافر ہے۔ جو یہ کہتے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کرے کہ قرآن کا منکر کافر، سارے قرآن کا یا کچھ حصے کا انکار کرے تو بھی کافر، تو بھی کافر۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو قرآن کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو آدمی اس کافر کو، قرآن کے منکر کو کافر نہیں کہتا، قرآن کے منکر کو کافر نہیں کہتا، تو پتہ چلا کہ وہ اس عقیدے کو غلط نہیں مانتا، وہ اس عقیدے کو، قرآن کا منکر کافر، ہمارا یہ عقیدہ ہے، قرآن کا منکر کافر، ختم نبوت کا منکر کافر، نزول عیسیٰ کا منکر کافر، حیات عیسیٰ کا منکر کافر۔ اب جو کہتا ہے کہ یہ کافر نہیں، یہ کافر نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کو کفر نہیں مانتا، اس کو کفر نہیں مانتا۔ تو یاد رکھنا، کافر کو کافر سمجھنا، اس کے کفری عقیدے کو کفر سمجھنا یہ بھی فرض ہے، اور جو اس کو کفر کو کفر نہیں سمجھتا، کافر کو کافر نہیں سمجھتا، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، پتہ نہیں کہ پھر اس کے اندر بھی ایمان رہتا ہے یا ایمان نہیں رہتا۔ اس لیے قادیانوں کو بچانے والوں، غیر مسلم کہہ کر اور ان کے کافر ہونے کا انکار کر کے ان کو تحفظ دینے والے، ان کے دعوت کے لیے میدان ہموار کرنے والے، قادیانیوں کو بچاتے بچاتے کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے ایمان کا ہی بیڑا گھر کر لو اور خود ایمان کی دولت سے محروم ہو جاؤ۔ آج یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ غیر مسلم ہیں لیکن قادیانی کافر نہیں، لیکن آپ بتائیں قادیانی ختم نبوت کے منکر ہیں یا نہیں؟ اور ختم نبوت کا منکر، ختم نبوت کا منکر، ذرا اونچی آواز سے، قادیانی کافر ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی جو غیر مسلم ہے؟ اور جب میں قرآن کریم کو دیکھتا ہوں تو ضروریات دین کے اعتبار سے وہاں دو ہی قسمیں ملتی ہیں، یا مومن یا کافر، تیسری کوئی قسم نہیں، بس دو ہی قسمیں ہیں، ضروریات کو ماننے والے مومن۔ ان ضروریات دین میں سے ایک کا انکار کریں تو وہ انکار کرنے والے منکر کافر۔ دو ہی قسمیں ملتی ہیں، یا مومن یا کافر، یہ بات کر رہا ہوں ضروریات دین کے اعتبار سے۔ البتہ مومن کے درجے مختلف ہیں، ایک ہے مومن کامل، مومن کامل جس کا پورے دین پر پورا پورا عمل ہے، مومن کامل، اور ایک ہے عمل کے اعتبار سے کمزوری، اس کو فاسق کہا گیا۔ لیکن یہ فاسق کوئی الگ قسم نہیں، آپ بتائیں کہ فاسق وہ مومن ہے یا نہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ فاسق وہ مومن ہے، ایمان سے وہ خارج نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا تو کیا وہ کافر بن گیا؟ مومن ہے لیکن ناقص، مومن ہے لیکن ناقص، ایمان کمزور، ایمان کمزور، مومن کامل نہیں لیکن ہے مومن۔ تو دو ہی قسمیں ہیں، مومن اور کافر، ضروریات دین کے اعتبار سے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَاكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ كَفَرَ وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرْ وَمِنْكُمْ مُؤْمِن۔ یہ عقائد ضروریہ کے اعتبار سے، ضروریات دین کے اعتبار سے دو ہی قسمیں بنتی ہیں، ایک مومن جو ساری ضروریات دین کو ماننے والے، اور دوسرے منکر کافر جو کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیں ضروریات دین میں سے وہ کافر ہیں۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ قادیانی یہ ایک نہیں کئی ضروریات دین کے منکر ہیں، اور انہوں نے بیسیوں آیات میں قرآن کریم اندر تحریف کی۔ اب یہ جو قرآن کریم میں ہے اسمہ احمد، احمد سے کون مراد؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون مراد ہے، لیکن مرزا قادیانی کہتا ہے لعین کے سے احمد سے میں مراد ہوں۔ کفر ہے یا نہیں؟ کفر ہے یا نہیں؟ کفر ہے۔ وبالآخرت ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، دار آخرت مراد، قیامت مراد۔ لیکن یہاں پر قادیانی کہتے ہیں کہ وبالآخرت سے مراد ہے آخری نبوت، آخری وحی۔ کفر ہے یا نہیں؟ تو قرآن کریم کے اندر تحریف کریں، ضروریات دین ایک نہیں کئیوں کا انکار کریں، تو اس لیے یہ مومن میں تو آ نہیں سکتے۔ اب دوسری لسٹ میں آئیں گے، کون سی؟ کافر والی۔ فمنکم مومن ومنکم کافر، یہ دو ہی قسمیں ہیں ضروریات دین کے ماننے نہ ماننے کے اعتبار سے۔ اس لیے ہمارے جو مہربان قادیانیوں کو سہولت دینے کے لیے ان کے اور اس فیصلے کو غیر مؤثر ثابت کرنے کے لیے یہود نصارہ کی ایجنٹی کر کے اور یہ راستہ ہموار کر رہے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ ایسا نہیں کہ غیر مسلم ہیں اور کافر نہیں، یہ غیر مسلم بھی ہیں اور کافر بھی ہیں۔ ایک اور بات کہتے ہیں جی غیر مسلم ہیں تو غیر مسلم اقلیتوں کے ان کو حقوق دیے جائیں، غیر مسلم ہیں تو غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق دیے جائیں۔ اب سمجھیں کہ غیر مسلم اقلیت کس کو کہتے ہیں؟ اسلامی حکومت میں جو مستقل اسلامی حکومت کے باشندے ہوتے ہیں، یا تو ہیں وہ مسلمان، یا تو ہیں وہ مسلمان، یا وہ کافر کہ جنہوں نے اسلامی حکومت کی ماتحتی قبول کر لی، ان کو کہا جاتا ہے غیر مسلم اقلیت، اور وہ اسلام کا دعویٰ نہیں رکھتے۔ یہود جو پاکستان میں ہیں غیر مسلم اقلیت، عیسائی جو پاکستان میں ہے یہ غیر مسلم اقلیت، ہندو غیر مسلم اقلیت، سکھ غیر مسلم اقلیت۔ تو جو کافر اسلامی حکومت کی ماتحتی اختیار کر لیں اور اسلام کا دعویٰ نہ کریں، اسلام کا دعویٰ نہ رکھیں، ان کا الگ مذہب ہو اسلام سے، ان کی شناخت مذہب کی الگ ہو، شاعر اسلام کو وہ استعمال نہ کرتے ہوں، ان کا مذہب ہی جدا ہے، اسلام کا دعویٰ وہ نہیں رکھتے، یہ ہے غیر مسلم اقلیت۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قادیانی مسلمانوں کی رسم میں تو ہے نہیں، غیر مسلم اقلیت یہ ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ تو غیر مسلم اقلیت تو وہ کافر ہیں جن کا اسلام سے جدا مذہب ہو، اسلام کا دعویٰ نہ کریں اور پھر اسلامی حکومت کی متاعتی اختیار کر لیں، یہ غیر مسلم اقلیت ہیں۔ اگر یہ غیر مسلم اقلیت میں آنا چاہتے ہیں اور غیر مسلم اقلیت کے حقوق لینا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ یہ اسلام کا دعویٰ چھوڑ دیں، اپنے مذہب کے لیے کوئی نیا عنوان اختیار کریں جو اسلام سے متصادم، اسلام کے مترادف نہ ہو بلکہ اسلام کے متوازی ہو، الگ ان کا عنوان، شناخت ان کی الگ، شاعر اسلام کو وہ استعمال نہ کریں، پھر تو غیر مسلم اقلیت میں یہ آ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ دعویٰ رکھتے ہیں اسلام کا اور پھر ان کو سہولت دینے والے یہ سہولتیں بھی دے رہے ہیں کہ یہ گھر کے اندر اندر شاعر اسلام استعمال کر سکتے ہیں، جب یہ ان کی پوزیشن ہے تو یہ غیر مسلم اقلیت میں
نہیں،
غیر مسلم اقلیت میں
نہیں
آ سکتے۔ اور اگر یہ آنا چاہتے ہیں، غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق لینا چاہتے ہیں، تو پھر میں دوبارہ پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اسلام کے دعوے سے دستبردار ہو جائیں، اپنے مذہب کے لیے الگ عنوان اختیار کریں، اسلام یہ استعمال نہ کریں، شاعر اسلام استعمال نہ کریں۔ جیسے ہندوؤں کا الگ مذہب، ان کے شاعر الگ، سکھوں کا الگ مذہب، اسی طریقے سے یہود کا الگ، عیسائیوں کا الگ، یہ بھی یہود عیسائیوں کی طرح اپنا کوئی الگ مذہب اختیار کر لیں تو پھر ہے کہ یہ غیر مسلم اقلیت ہے اور ان کے حقوق مل سکتے ہیں۔ لیکن جب تک ان کا اسلام کا دعویٰ ہے اور شاعر اسلام استعمال کرنے کے لیے یہ مطالبے کر رہے ہیں اور ان کی حمایت کرنے والے وہ بھی ان کو سہولت دینا چاہتے ہیں، تو پھر یاد رکھنا یہ غیر مسلم اقلیت نہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ پھر ہیں کون، یہ ہیں کون؟ میں اگلی بات آپ کو بتاتا ہوں، کافر تو ہیں ہی، لیکن کافر تو میرے پیارے وہ بھی ہیں جو غیر مسلم اقلیت ہیں۔ کیا ہندو کافر نہیں؟ یہودی کافر نہیں؟ عیسائی کافر نہیں؟ کافر تو یہ بھی ہیں، لیکن یہ کافر کون سے ہیں؟ یاد رکھیے، اسلامی اصطلاح میں شرعی قانون کے مطابق ایک کافر تو وہ ہوتا ہے جیسے ہندو، یہود، عیسائی اپنے اسی کفریہ مذہب پر قائم ہے، اسلام کا ان کا دعویٰ نہیں۔ دوسرے کافر وہ ہیں کہ تھا مسلمان، اس نے پھر اسلام کو چھوڑا، کوئی اور کفریہ مذہب اختیار کر لیا، اس کو کہا جاتا ہے مرتد، اس کو کہا جاتا ہے مرتد، اس کو پھر گرفتار کیا جاتا ہے، اس کے شکوک شبہات دور کیے جاتے ہیں، اس کو مہلت دی جاتی ہے توبہ کرنے کے لیے، اگر وہ توبہ کر لے تو پھر تو اس کو رہائی مل جاتی ہے، توبہ کر لے تو اور وہ مسلمان بن گیا دوبارہ، اور اگر وہ اپنے کفر پر پکا رہے تو حدیث پاک میں ہے من بدل دینہ فقتلہ، جو یوں اپنے دین کو بدل لے، تھا مسلمان کفریہ مذہب اختیار کر لیا، فقتلہ اس کو قتل کر دو، یہ تو مرتد ہوا۔ اور ایک وہ ہے کہ جس نے کفریہ مذہب اختیار نہیں کیا، دعویٰ رکھا اسلام کا، دعویٰ کیا اسلام کا، دعویٰ کیا قرآن کو ماننے کا، کلمہ بھی پڑھا، نمازیں بھی پڑھی، سب کچھ، لیکن اس نے کفریہ عقیدے نہیں، عقیدہ، یہاں تو کئی عقیدے ہیں نا، کفریہ عقیدہ اختیار کر لیا، اور پھر قرآن کریم کی آیتیں ان کے اندر معنی تبدیل کرے، حدیثوں کے معنی تبدیل کرے، ان کے اندر تحریف کرے، ایک یہ ہے کافر۔ یہ کافر نہ تو غیر مسلم اقلیت میں آتا ہے، نہ یہ مرتد ہے، اس کو کہا جاتا ہے زندیق، اس کو کہا جاتا ہے زندیق۔ زندیق، اور جیسے مرتد واجب القتل ہے اسی طریقے سے زندیق یہ بھی واجب القتل ہے، نہ یہ مسلمانوں کی لسٹ میں آتے ہیں، نہ غیر مسلم اقلیت کے تحت یہ آتے ہیں، نہ ان کو وہ حقوق مل سکتے ہیں، بلکہ یہ زندیق ہیں اور واجب القتل ہیں۔ اگر یہاں پر پورا اسلامی قانون ہوتا تو اب تک یہ ٹکانے لگ چکے ہوتے، اگر پورا اسلامی قانون ہوتا، لیکن پورا اسلامی قانون نہیں، اور یہود و نصارہ کی غلامی میں ہم چل رہے ہیں، آئی ایم ایف کے قرضوں والی غلامی میں چل رہے ہیں۔ اس لیے اب تو جو فیصلہ ہو چکا اس کے تحفظ کے لیے بھی عالمی مجلس تحفظ کر موت کو کتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ اللہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی صحت عمر میں برکتیں دے، وہ بھی اس میں بڑا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہیں زندیق۔ لیکن یاد رکھنا، یہ بات تو میں نے بتائی قانون شرعی کے لحاظ سے کہ یہ واجب القتل ہیں، لیکن قتل کرنا آپ کا اور میرا کام نہیں، اس سے فساد ہوگا، اس سے ملک میں فساد ہوگا، اس لیے ان کو قتل کرنا میرا اور آپ کا کام نہیں۔ ہاں البتہ ہم حکومت سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب قانونی طور پر یہ مسلمانوں کی لسٹ سے نکل چکے اور کافر قرار دیے گئے، اور یہ کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، تو پھر غیر مسلم اقلیت کے ان کے حقوق نہیں مل سکتے، یہ زندیق ہیں، زندیق ہیں۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ پاکستان چھوڑ جائیں، یا پھر قانون کے لحاظ سے ان کو ٹکانے لگایا جائے، لیکن وہ حکومت کا کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ ہاں البتہ حکومت سے مطالبہ تو کر سکتے ہیں، مطالبہ کرنا یہ ہمارا حق ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو اسی عید کی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے دین ایمان کی حفاظت فرمائے، اور قادیانیوں کے یہود و نصارہ کی سازشوں سے اللہ ملک کو، پوری قوم کو اللہ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔